نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 119 آیت نمبر 50 سے 83 سورۃ ہود. لیسن نمبر 119 آیت نمبر 50-83 سورۃ ہود. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سبقوں میں آیتیں بہت زیادہ ہیں. دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہیں 30+ آیتیں ہیں, لیکن چونکہ قصے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آیات کی کوانٹیٹی جو ہے وہ یعنی اس کی نمبر آف آیت تو زیادہ ہے لیکن آیتیں لمبی نہیں ہیں. اس کے برعکس بات مدنی صورتوں میں ہم نے 8-10 آیتیں بھی کی ہوئی ہیں. تو بعض لوگ آیتوں کا نمبر دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی لمبا سبق ہے, تو اس فتنے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں. ایسے قصے جو انبیاء کرام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں اس میں بہت سارے لفظ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو اس طرح بالکل آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. آج کا جو سبق ہے اس میں ایک سے زیادہ انبیاء کرام کے قصے ہیں, اور ہم اس سارے سبق میں یہ دیکھیں گے کہ مختلف نبی مختلف قسم کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کا پیغام ایک تھا, دعوت ایک تھی اور انجام بھی ایک ہوا. عمل کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں حالات کیسے بھی مختلف آ جائیں تم نے دین کا پیغام نہیں بدلنا. یہ بڑا بنیادی تھیم ہے. کسی قسم کا فتنہ سامنے آئے, کوئی مشرق مغرب کا کوئی فرق ہو جائے, تم جو کام کر رہے تھے اس کو کرتے رہو. اب ہم ایک ایک نبی کے حالات جہاں پڑھیں گے تو وہاں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ضرور کریں گے. سب سے پہلا قصہ جو آج ہمارے سامنے ہے اس صورت میں وہ قوم عاد کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاخُمْ هُودَا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. کیا کہا انہوں نے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, آپ نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون, اس سلسلے میں تم محض جھوٹ کھڑتے ہو. یہاں سے قوم عاد کا قصہ ایک بار پھر شروع ہوتا ہے. قوم عاد یمن کی طرف آباد تھی, خزر موت کے پاس ایک علاقہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو باقی لوگ تھے ان کی نسل سے یہ قوم تیار ہوئی, زبردست انہوں نے ترقی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا, تعمیرات میں بہت آگے بڑھے, جسمانی طور پہ بہت مضبوط تھے, اونچی اونچی عمارتیں جمع کرتے تھے, اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ اور اس سے آگے کے جو نبیوں کے قصے پڑھ رہے ہیں یہ ہر ایک اپنے دور کی سپر پاور تھی. ان کو اپنی ترقی پہ بڑا مان تھا, اور جب قومیں مادہ پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کی نظر مادے پہ ہوتی ہے, ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے ان کو اور سے اور فائدہ بھی ہو, اور سے اور مال بھی مل جائے. اور جب کسی کو بے لوس کام کرتا دیکھے تو ان کو یقین نہیں آتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مادی فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں. پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دین کی خدمات پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوششوں کے بعد تقریباً 70-80 لوگوں کو دین دیا. ہر 12 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہوتا دیکھتا ہے, اور وہ لوگ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ چکے تھے کہ ایک کشتی کے اندر سے ان کو بچا لیا, لیکن بعد میں انہی کی نسل آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ پھر بگڑی, یعنی چنے ہوئے لوگوں کی نسلوں میں پھر بگاڑ آ گیا. بالکل ایسے جیسے شمع سے دور ہوتے ہیں نا تو اندھیرے شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح کے حالات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کلیہ یاد رکھیے کہ جب کسی قوم میں بگاڑ اتنا بڑھ جائے کہ ان کی اصلاح کی امید نہ ہو تو ان کو کاٹ دیتا ہے. بالکل ایسے جیسے کسی شخص کے جسم کا کوئی عضو کینسر کا شکار ہوا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کاٹ دو گے تو بہتر ہے. ڈاکٹر مریض کہتا ہے کہ بھئی میرے جسم کے ایک ٹکڑے کو آپ کیوں کاٹتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے. پیچھے حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ انہو لیس من اخلی, نوز ولی سے یہ مراد نہیں کہ وہ آپ کے نسل سے نہیں تھا یا آپ کی بیوی نے کوئی زیادتی کی تھی, کیونکہ نبیوں کی بیویاں کبھی زانی نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کے مشن کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو جسم سے اتارنا ہی پڑے گا۔ تو پچھلی قوموں کے وہ لوگ جنہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے ساتھ جب ختم کیا اور وہ سارے بگڑ گئے تھے، لیکن اس میں سے چند لوگ جن کے اندر خیر تھی اللہ نے ان کو بچایا، لیکن ان کی نسلوں میں جب پھر بگاڑ آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پکڑ لیا۔ پہلی بات تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ آج اگر آپ کو کوئی ترقی مل گئی ہے، کوئی عزت مل گئی ہے، کوئی کامیابی مل گئی ہے، تو یہ آخری نہیں ہے، اس کے بعد پھر بڑے امتحان آنے ہیں زندگی میں۔ بس اب ہم کسی ایک امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تھوڑے ریلیکسڈ ہونے لگتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اب پھر ٹھیک ہوگا، نہیں، دوبارہ کسی جگہ پکڑے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ، جہاں یہ سارے قصے بیان ہو رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ کیا بن چکا تھا کہ ہمارے بڑوں نے کچھ اس قسم کے نیک کام کر لیے ہیں کہ اب اس کے بعد اگر اب ہم کوئی بھی کام نہ اچھا کریں تو ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نسل در نسل انبیاء کرام کے یہ قصے بیان کر کے ہم سب کو بھی اور مکہ والوں کی بھی خوش فہمیاں دور کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کسی کھیت کی مولی نہ سمجھو، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اپنے آپ کو چلا کے رکھو۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا جو پیغام ہے اس کی بات ہے، لیکن قوم کو قوم عاد کیوں کہا گیا؟ تو عاد کا لفظ جو ہے نا عادی سے ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا عادی، یوز ٹو، پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں، روئنس ہوتے ہیں نا، اس اور قوم عاد کے قصے عرب کے گھر گھر میں تھے، ضرب المثل آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جب کسی کی ترقی کی بات کرنی ہو تو کہتے تھے کہ قوم عاد جیسی ترقی، اور جب تباہی کی بات کرنی ہو تو اسی قوم کی مثال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہہ دیا کہ ان کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود آئے۔ ہود اخاہم کون سے؟ نسبی بھائی، قبیلے کی نسبت سے بھائی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ تاکہ بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ جا کے دین کی بات کرنے سے پہلے ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہاں کے رواج اور حد باتیں ہوں۔ یہ یفترون کیا ہے؟ یہ افترا ان کا شرک تھا، خلاف حقیقت باتیں تھی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتے ہیں، بزرگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کے نام پہ انہوں نے بات کی ہے۔ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، عبد اللہ، اور انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں کہہ کر ان کو بتا دیا گیا کہ تم لوگ جس طریقے پہ زندگی بسر کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ آیت 51، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرن، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ بار بار انبیاء کرام کو اس بات کی یقین دہانی کرانی پڑتی تھی کہ لوگوں، میں مال کے لیے یہ کام نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں انسانیت کی، کچھ فن کے نام پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ میوزک کے نام پہ کرتے ہیں، کچھ کامیڈی کے نام پہ کرتے ہیں، اور کچھ دین کے نام پہ کرتے ہیں۔ آپ یہ ساری کیٹیگرائی، ساری اقسام لکھیے اور آپ کو فرق پتہ چلے گا۔ کوئی فنکار، ٹھیک ہے، فن کے نام پہ خدمت کرتا ہے، لیکن وہ اس کا پروفیشن ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ والنٹیئرلی میں یہ کام کرتا ہوں، ٹکٹس ان کے لیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کسی شو میں جانے کے، ان کا روزگار ہے، ان کے لیے یہ بری بات نہیں ہے۔ رسول اور فنکار میں یہی فرق ہوتا ہے کہ فنکار اپنی سکلز کو اور اپنے ہنر کو لوگوں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اس سے ان کا پیٹ چلتا ہے، ان کی گھر کی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوتا ہے؟ نبی اپنے دور کی کریم ہوتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے قوم شعیب کے معاملے میں۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کردار اور ظاہر میں خوبصورتی بھی دی ہوتی ہے، لیکن نبی اپنی سکلز کو مال بنانے کا ذریعہ نہیں بناتے، کیونکہ وہ درد مند ہوتے ہیں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ نوٹ کیجئے، یہ ہے نبی کا ذکر۔ لوگ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ جس نے پیدا کیا، جو ماں کے پیٹ میں رزق دیتا تھا، کیا مجھے اب نہیں دے گا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اتنی چھوٹی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں کھلا دیا، کیا وہ مجھے اس کے کام کرنے کے بعد نہیں کھلائے گا؟ دیکھیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جانا چاہیے۔ دین کا کام کرنے والے مولوی، مؤذن اور دوسرے لوگ جنہوں نے پارٹ ٹائم طور پہ اس کام کو لیا ہے، کیا وہ کام چھوڑ دیں؟ نہیں، کام کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، حضرت داؤد کو دیکھ لیجئے، سب کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی غالباً انہوں نے کپڑا بننا شروع کیا۔ ہر نبی نے اپنے وقت میں کام کیا۔ آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے پاس کوئی ایسا سائٹ پہ سورس آف انکم ہو کہ جو ان کے کاموں کو چلنے دے۔ اور اگر کسی کا یہ فل ٹائم کام ہے اور اس کے پاس ذمہ داریاں ہیں تو اپنی ضرورت کا لے سکتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، وہ بھاؤ تو نہیں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوں گے کہ اچھا جی یہ آپ کی بے ہے، یہ آپ رکھ لیجئے، یہ آپ کی جاب کا ہے، یہ آپ کے اتنے گھنٹے کے اتنے خرچہ آپ نے کیا۔ یہ کام دین کے کام والے کو سوٹ نہیں کرتا۔ ضروریات اللہ پوری کرتا ہے، وہ اس کی پوری کر دیتا ہے۔ نبیوں نے یہی بات کہہ کر اپنے بارے سے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ تم ہماری فکر نہ کرو کہ ہماری کہاں سے پوری ہوتی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ افلا تعقلون، تم جو مال کما رہے ہو اگر اس میں کوئی ناجائز چیز ہے تو یہ پکڑ کی بات ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہے اصل نقطہ، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو۔ بعض لفظ لوگ دین کا کام کرنے والے کو مائکروسکوپک ویو سے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گلاسز لگا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے سورس آف انکم یا اس کے طرز زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں، تو کہا کہ اس کی خرابیاں چھوڑو، تم اپنی خرابیاں دیکھو، اور اگر کچھ نظر آ جائے تو ڈپریس نہیں ہونا، بلکہ کیا کرو، استغفروا ربکم۔ سورت خود کے شروع میں اس پہ بات ہوئی تھی، پہلا موضوع توبہ اور استغفار تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی آتے ہی ان لوگوں میں جو گناہوں میں لت پت ہو چکے ہوتے ہیں کیا سکھایا جاتا ہے، کہ پریشان نہ ہو، بس پچھلی زندگی پہ توبہ کر لو اور اگلی زندگی میں اپنے آپ کو نیکیوں پہ ڈال لو۔ یہی آج کے دور میں دعوت دینے والوں کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر دین کی بات کرنے والوں کے سامنے سب نیک اور ولی پیغمبر بیٹھے ہوں تو بتائیے کہ دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہو اور کہے کہ میرے پاس کوئی بیمار نہ آئے، تو بیمار نہیں آئے گا تو آپ بتائیے کہ اس کو پریکٹس کا موقع کس پہ پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بندہ جو گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو ہمیشہ اس بات کی دعوت دیں۔ کس بات کی؟ کہ کوئی بات نہیں، انستغفروا ربکم، توبہ کریں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو کرتے ہیں، توبہ تو کریں لیکن کیسے کریں؟ تو تھوڑی سی توبہ پہ آج ایک مختلف بات کرنا چاہوں گی آپ کے سامنے، کہ گناہوں پہ توبہ کیسے کروں۔ آپ دیکھیے کہ پہلے گناہ کو سمجھ لیجئے، گناہ کیا ہوتا ہے، پھر گناہ گار کو سمجھ لیجئے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا، جو اللہ نے کہا تھا اس کو پیچھے ہو جائے، نافرمانی۔ آج ہم گناہ اس کو سمجھتے ہیں جس کو لوگ گناہ سمجھیں، جسے لوگ غلط سمجھیں، حالانکہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ غلط سمجھے وہ غلط ہے۔ گناہ کرنے والے لوگوں کی عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک انسان وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور سرے سے گناہ کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں، یہ ہے ہی نہیں گناہ۔ دوسری قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو جائز بنانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، ریزنز ڈھونڈتا ہے، لاجیکلز، اور اس کو پھر بعد میں جسٹیفائی کرتا ہے۔ مانتا ہے میں نے گناہ کیا لیکن بہانے بناتا ہے، یہ وجہ ایکچولی یہ وہ۔ تو یہ شیطان کا طریقہ تھا، اس نے بھی تو کہا تھا نا کہ فبی ماں ہوئی تھا نہیں، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، کہانیاں کرتا ہے۔ تیسری قسم کا انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے اور اقراری مجرم بن کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اس کو آدم کہتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کو یہ گناہگار بہت پیارے لگتے ہیں، ان استغفروا ربکم۔ جو بندہ گناہ کر کے اپنے رب کے پاس پلٹ جائے، اللہ کو وہ گناہ نہ کرنے والے سے زیادہ پیارا لگتا ہے. مشکات کی ایک روایت ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بندہ جو بنی آدم میں سے وہ خطا کار ہے. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. سورۃ تحریم آیت 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو. اور عربی زبان میں خالص شہد جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کو کہتے ہیں اصل الناسخ. تو گویا کہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ خالص توبہ، ملاوٹ سے پاک ہو. عربی زبان میں نساحت الصوب، ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو پھٹ جائے پھر اس کو سی لیا جائے. پیچنگ کرنا کبھی کیا آپ نے؟ پیوند کاری، کپڑا پھٹ جاتا ہے پھر آپ ایک اور کپڑا لگاتے ہیں پھر کناروں سے سیتے ہیں. اس عمل کو نسخ کہتے ہیں، نسخ. توبت النسخہ کیا ہوتی ہے؟ کہ تمہاری روح کی دھجیاں اڑ گئی ہیں گناہوں سے، پھٹ گئی ہے تمہاری روح، اس کے اوپر توبہ کا پھاہا لگاؤ اور پیچ لگا دو. اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اس کو پھر جوڑ لو. تمہارے ایمان کی زندگی میں ایک شگاف ہو گیا ہے، اس کو پر کر کے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا میلان بھی رکھا ہے اور رجحان بھی رکھا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کر لینے سے انسان کا یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے. تو ہم سب اپنی زندگی پہ غور کریں، 12 سپارے ہو گئے، ہونے والے ہیں کہہ لیجئے، آج بھی ان 3 میں سے کس قسم پہ ہوں؟ ابھی بھی سود کی دلیلیں ہی دیتی پھرتی ہوں خود کو، ابھی بھی اس کو گناہ ہی نہیں مانتی، یا ابھی بھی اب اس کے اوپر اللہ سے سچی توبہ کی کوشش کرتی ہوں؟ جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر غور کریں گے آپ کو اپنے گناہ دکھیں گے. آپ دیکھیں کہ گناہ کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ زہر پر مٹھاس لگا لے اور اس کو نگل لے، اوپر سے میٹھی گولی ہے اندر زہر ہے، موت ہے. گناہ کرنے میں زہر لذت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں روحانی موت ہے. ہمارا جسم پھلتا پھولتا ہے گناہ کے بعد کچھ دیر کے لیے، لیکن ہماری روح مر جاتی ہے. یا ایک مثال لے لیجئے کہ گناہ کی حقیقت ایک خارش زدہ شخص کی ہے، کھجلی ہوتی ہے، اس کو کھجاتا ہے. وقتی طور پہ اس کھجلی میں بہت مزہ آتا ہے، کھجاتا جاتا ہے، کھجاتا جاتا ہے، پھر آخر وہاں سے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، پس پڑ جاتی ہے، پھر جلن ہوتی ہے، کھال جلنے لگتی ہے، اور اس کے بعد اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے. تو گناہ بندے کی زندگی سے سکون ختم کر دیتا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑنے لگتی ہے. ایسا بندہ پھر اس وقت اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو نبیوں کا راستہ لوگوں کو گناہوں کی زندگی پہ شیئر کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس وقت وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے اوپر درس موجود ہے الحمدللہ. توبہ کے کیا لوازمات ہیں، توبہ کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، ایسے موضوعات کو سننا چاہیے تاکہ انسان کے اندر توبہ کی کیفیت پیدا ہو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے سالوں میں رمضان اور توبہ کے نام پہ میں نے بہت بات کی تھی پرپ سیمسٹر میں. اگر کہیں سے آپ کو لیکچرز نظر آ جائیں تو ضرور سنیے کہ اگلے روزے رکھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. تو نبیوں کا پیغام کیا تھا کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو. ہوگا کیا؟ اب یہاں سے آپ دیکھیے فوائد. پہلا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب پانی برسائے گا. مدرارا کا لفظ کیا ہے؟ درن سے، دال را حمزہ. ہر چیز کی فراوانی کو کہتے ہیں، خوبی، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ میں نور کا آ جانا. عین مدرارن کہتے ہیں بہت رونے والی آنکھ کو. جب بہت زیادہ دودھ آ جاتا ہے جانوروں کے تھنوں میں اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے کہ اللہ تم پہ انگلش میں آپ کے ابنڈنس، کثرت کے معنوں میں ہر چیز کثرت سے مل جائے گی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے مل لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے آسانی دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. تو کیا پتہ چلا کہ استغفار دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. دوسرا فائدہ نمبر ٹو لکھ لیجئے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب دیکھیے کہ قوت ہے کچھ کرنے کی صلاحیت. قوت کہتے ہیں عربی میں کھانے کو، قوت لا یموت کہتے ہیں اتنا کھانا کہ جس کو کھا کر بندہ زندہ رہے. ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں نا، اس کو بالآخر پھر جسم میں کسی نہ کسی صورت میں یوٹیلائز کرتے ہیں. تو قوتن الی قوتکم سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہاری جو موجودہ قوتیں ہیں اس سے بھی زیادہ مل جائے گا. آج تمہیں جو دنیا میں ملا، دین کی طرف آتے ہوئے ڈرو نہیں کہ یہ چھن جائے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا. دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت شامل ہو جائے گی. ابھی تو تمہارا جسم صحت مند ہے نا، لیکن توبہ کرو گے تو تمہاری روح صحت مند ہو جائے گی. پھر اسی طرح دل کا اطمینان ملے گا، قوت الی قوت. آپ کہتے ہیں کہ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو انسان کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے، سرور ملے گا، خوشی ملے گی. اور اسی طرح قوت الی قوت کیا ہے؟ کہ اللہ کی پہچان مل جائے گی. اب دیکھیے کہ دین کی طرف آتے ہوئے ابتدائی دن مشکل ہوتے ہیں. ہر چیز کے ابتدائی دن مشکل ہوتے ہیں. اسکول کالج میں جائیں، میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، شروع میں بہت مشکل تھا. پیٹ میں بچے کا تشکیل پانا شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مشکل ہوتا ہے، پھر مائیں کہتی ہیں اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، الحمدللہ وہ دن گزر گئے. اسی طرح دین کی طرف آتے ہوئے شروع میں تو نعمتیں نہیں ملتی. بعض لوگ اس سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ 9 ماہ کے صبر کے بعد ماں کو بچہ مل جاتا ہے. تو جب دین کی طرف آئیں تو شروع کے دنوں کی تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں. ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کے روگردانی نہ کرو، یعنی اس دین کے تقاضوں سے گھبرا کر دین کو نہ چھوڑو. بہت سارے لوگ شروع کی مشکلات سے یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی خیر کوئی نہیں ملنی. اس لیے کہا کہ تم مت سوچو کہ یہ راستہ صرف مشکلوں کا راستہ ہے، نہیں، اس میں تمہیں بڑی خیر ملنے والی ہے. تمہارے بچے اگر پہلے دن کے سکول کے پڑھنے سے گھبرا چکے ہوتے تو آج ڈاکٹر کیسے بنتے؟ روتے ہوئے جاتے ہیں شروع میں بچے، پھر بعد میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایک نبی کی دعوت کے بنیادی اصول مل رہے ہیں. سب سے پہلے توحید، ان عبد اللہ، پھر پچھلی زندگی کے گناہوں پہ توبہ، اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے اور غلط چیزوں سے پیچھے کر لو، معافیا مانگ لو، کیونکہ گناہ ہمیں نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتے. اور پھر اگلی بات اس سے کیا بتا دی ان کو کہ توبہ کرو گے تو فوائد ہیں. اس سے ایک دعوت کا نقطہ ملتا ہے کہ نئے نئے دین کی طرف آنے والے اور اسلام کی طرف آنے والے، ان کو لالچ دیا کرو، دنیا کی چیزیں بھی دیا کرو، ان کو دنیا کے فوائد بھی بتاؤ دین کے، کیونکہ اس وقت ان کو دنیا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہمیں سمجھ آتی ہے حضرت خود کے کردار سے، اور وہ کیا کرتا ہے. اسی لیے اب آگے دیکھیں گے، قدر طویل ہے قصہ ادھر حضرت نوح کا، لیکن اس میں سیکھنے کی باتیں بہت ساری ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو پچھلی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعوت دی، لیکن تسلیاں نہیں دلائیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اب بھی یہی کرتے رہو، اور یہ نہیں کہا کافر ہو، مشرک ہو، گناہ گار ہو، بلکہ اپنے بھائی کا. اب آگے ذرا مزید ان کی باتیں دیکھیں گے. قالو، وہ کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے، ان کی دعوت سن کر کہنے لگے، یا ہودو، اے ہود. اچھا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، کئی اس کو یہودی کہہ دیتے ہیں، یا ہود، یہ یہود نہیں ہے، یا پہ زبر ہے، اصل میں الگ تھا، الف کو کھڑی زبر میں بدل کے ملا دیا گیا اختصار کے لیے. اے ہود، ما جیتنا ببینت، تم تو ہمارے پاس کوئی بینہ ہی نہیں لے کر آئے، کوئی دلیل، کوئی کھلی بات، کوئی اچھی چیز ہی نہیں لے کر آئے. وما نحن بتارک آلہتنا عن قولک، ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیرے کہنے پہ. کوئی دلیل نہیں دیتے، نہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی سند نہیں ہے، دعوے تو یہ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. اور بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں ادھر سے، خاص طور پہ آپ کی. کوئی بات نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ یہاں بیٹھنا چھوڑ دیں، اس طرح کہ اپنے آپ کو چیک کریں، ٹھیک ہے. ماں جی تھا نہ بھی بھیا نہ تھے، کوئی ثبوت نہیں لاتے، کوئی نشانی نہیں لا رہے. ہم تو آپ کے کہنے پہ یہ بات بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرو وہ کرو، ہم نہیں چھوڑتے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہود علیہ السلام ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لائے تھے؟ تو جواب یہ کہ ہود نے دلیل تو دی تھی، مگر قوم کا معیار ہی کچھ اور تھا. اپنی ڈٹائی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، ہم تمہارے کہنے پہ اپنی دلچسپیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ پارٹیاں نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے یہ فنکشنز نہیں چھوڑتے، ہم یہ شاپنگ نہیں چھوڑ سکتے، یہ تم ہمیں کس زندگی کی طرف لگا رہے ہو. اور آپ دیکھیں ان قولک، تیرے قول سے اللہ کی بات کو نبی کی بات کہہ دی. یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ دائی دین اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں سنا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ تیری اللہ کی بات سے، بلکہ کہا تیری بات سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر اعتبار نہیں کرتے، ہمیں کوئی نہیں یقین کہ تم صحیح باتیں کرتے ہو، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ تم ہمیں ہی باتیں کہتے ہو. اور اصل بات پتا کیا ہے؟ ہمارا تمہارے بارے میں گمان کیا ہے؟ آیت 54، ان نقولو الا تراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ. ذرا اس جملے پہ غور کر کے دیکھیے، یہ لفظ ہے نا جو اے تراک، عین را کاف اس کا روٹ ہے، ارادہ کیا، چھا گیا یا معاملہ کیا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا اس پہ مار پڑ گئی ہے، وہی محاورہ یہ، بد دعا لگ گئی ہے تمہیں، ان کی پکڑ میں آ گئے ہو، تمہیں دماغی خلل ہو گیا. دیکھیے حق لے کر آنے والوں کو کتنے تانے سننے پڑتے ہیں. کہتے تھے یہ تم پہ کسی کی مار پڑ گئی ہے، کیسے؟ کہ تمہیں یہ جو بہکی بہکی باتیں سوچ رہی ہیں نا کہ یہ تو کچھ نہیں کرتے اور یہ کچھ نہیں، یہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو نا، انہوں نے تمہارے دماغ پہ اثر کر دیا نعوذ باللہ، اور تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. یہ تو ہمارے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس کی سزا ملی ہے کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. آج بھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آپ لوگوں کو ذرا سننا طریقے سے شادی کا طریقہ بتائیں، کہتے مت ماری گئی ہے، کس کی باتوں میں آ گئی ہو، یہ کیا ہو گیا تمہیں، دنیا میں نہیں رہنا. یہ انداز ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ سیدھی سیدھی باتیں اللہ کی بتا رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر بے دیوانگی اور پاگل پنے کی باتیں کرتے ہیں. اب ہم ہوتے تو آگے سے شروع ہوتے، تم پاگل، تمہارے ماں باپ پاگل، تمہارا سارا خاندان پاگل. نہیں، قال انی اشہد اللہ. نبی کتنے اپنی ذات سے بے نیاز ہوتے ہیں، دعا کیجئے ہم اپنی ذات کے بت سے نکل آئیں. سیلف ڈیفینسو کرتے نا تو یہاں گالیاں دے دو کے ناراض ہو کے پیچھے ہو چکے ہوتے ہیں. چلو مجھے برا کہتے ہو، تم پاگل ہو گئے. کہا نہیں، انی اشہد اللہ، میں تو پھر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نہیں اپنی گواہیاں دے سکتا، جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی گواہی پیش کر رہا ہوں، وہ جانے تم جانو. واشہدو، اور تم بھی تو گواہ رہو. انی بری مما تشرکون، کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. یعنی میں تمہاری ان باتوں سے گھبرا کر تمہارے والے کام نہیں کروں گا. یہاں دیکھیں انی بری ان کا لفظ کیا بتاتا ہے، اتنا پیئر پریشر ہے کہ لوگ اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لیکن استقامت پہ جم گئے. دیکھیے حق کہنے والے کے لیے سب سے لازم چیز استقامت ہے. دوسرے پاگل کے، دیوانہ کے، چلی کے، جو بھی کہ ایکسٹریمسٹ کے، آپ ان کی بات پہ گھبرا کر آپ نو راستہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ نہیں چھوڑیں گے نا تو دوسرے بھی ایک دن آپ کے پاس آئیں گے. حق کے مقابلے میں میجورٹی ہوتی ہے، آپ مینورٹی پہ ہیں، اکیلے ہیں، اسی لیے آج آپ کی کوئی ویلیو نہیں پہچانتا. دیکھیے گا وہ دور جب دین کا دورہ ہوگا تو لوگ اس دین کی بات کہنے والوں کو وہ پروٹوکول دیں گے جو آج سٹارز کو دیا جاتا ہے، جو ستاروں کو لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے فلمی ستارے، یہ وہ ہے. لیکن آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور چیلنج کرتے ہو تو کر دو، من دونی ہی، اس کے سوا، اس کے سوا، کس کے سوا؟ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اس کا تعلق پیچھے والے جملے سے, اگر آپ اس کو یوں پڑھے نا, انی بری او مما تو شریکون من دونی ہی, تو بات جہاں پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگلے دو لفظ آیت کے پچھلی آیت کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. اور آیت 55 میں پھر کیا ملا, فقیدونی جمیعاً, تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو, ثم لا تنظرونی, پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. کیا بلا درجے کا آپ دیکھیے, اعتماد اچھا لگتا ہے, سب میرے خلاف جمع ہو جاؤ. یہ ہے دلیل کا زور. کون سی فوجیں تھیں حضرت ہود کی حفاظت کے لیے, کون سے باڈی گارڈز تھے, کون سی سیکیورٹی تھی ان کے ارد گرد, کون سی سیکیورٹی تھی آپ کو پتا, حق کی. یہ دلیل کا زور ہوتا ہے, تم سب مل کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہی آیت یاد کر لیں, وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تم میں کوئی ہٹانے والا نہیں, کاشف کشف سے کاشف ہٹانے والا. یہ یقین بندے کو سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے, کیونکہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابت اللہ و آخذ بناصیتہا, نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے. مراد کیا, تقدیر کا پٹا میرے رب کے ہاتھ میں, ہر جاندار کی قسمت اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی معروف اور خوبصورت دعا ملتی ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ما دن فی یا حکمک عدل فی یا قداؤک اسلک بکل اسم ہوا لک سمیت بی نفسک, طویل دعا ہے, اس میں بھی یہی لفظ آئے ہیں. آخذم بناصیتی, کس کو کہتے ہیں, آخذ کس کو کہتے ہیں, پکڑنے والا, اخذ سے, ناسی کہتے ہیں یہ پیشانی. آپ پڑھیں گے یہ سورت علق میں, ناسیت ان کا ادیب, اس کی پیشانی جھوٹی عزت. یہ جو پیشانی ہے نا, یہ آج کے دور میں عام لوگوں کے لیے بھی دیکھے, کہتے ہیں نا اس کی پیشانی سامنے لگا دی, عزت کی ایک سمبل ہے. کہتے ہیں کہ میری پیشانی رب کے ہاتھ میں, یعنی جن کو تم معبود کہتے ہو وہ سب بھی اللہ کے اختیار میں, میں تو ہوں ہی. تو گویا کہ یقین اس بات کا ہے کہ اگر میرے رب نے میرے بارے میں کوئی خیر لکھی ہے تو تم اس کو لین دینے سے روک نہیں سکتے. اور ان ربی علی صراط مستقیم, یقینا میرا رب تو سیدھی راہ پہ, یعنی اس نے میرے معاملے میں جو فیصلہ کیا وہ سچ ہے. آپ دیکھیے کہ ناراض دکھتے ہیں اللہ سے نہیں, کیا ان کو اپنی دینی کوششوں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا دکھ رہا نہیں. آج ہم پیپل کانشس ہو جاتے ہیں, لوگ آ رہے ہیں تو ہم بہت کامیاب ہیں, لوگ نہیں آ رہے تو ہم ناکام ہیں. اللہ کی بات کرنے والا ہمیشہ ہی کامیاب ہے, اس کو یہ یقین ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا نا وہ بہت درست ہے, اس لیے تم جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو, پولیس بلا لو, سی آئی ڈی بلا لو, میرے خلاف انٹیلیجنسز کو لگا دو, میرا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اور جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں نا, یہ دعوت ہے صراط مستقیم, اس پر چلو گے تو نجات اور کامیابی ملے گی, اس سے ہٹو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور نہیں مانتے تو پھر نہ مانو, میری ذمہ داری ختم. آیت 57, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, تو میں نے تو پہنچا دیا تم کو وہ سارا کچھ, وہ سارے پیغام تمہیں دے دیے جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. دیکھیں یہاں سے نبیوں کا با امانت ہونا پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو آگے پہنچانے کا احساس قائم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے پہنچاتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ پین ہے, یہ پیچھے ریسپشن والوں کو دے دیں. اب اگر آپ کو احساس ہے نا کہ یہ پین ان کا ہے تو آپ یہاں سے وہاں جانے میں کہیں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے, ورنہ آپ کیوں کہ ادھر رکھ دیں گے ادھر رکھ دیں گے, بعد میں کوئی پوچھے وہ چیز کدھر, کہیں گے ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہی. نبیوں کو اس بات کا پوری طرح یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت ہمارے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, ہم نے پہنچا کیا نہیں, ہدایت دینی نہیں ہم نے, پہنچانی ہے. تو لہٰذا یہی کہتے ہیں کہ جو میسج دے کر مجھے پہنچایا گیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیے, اگر آپ دیکھیں نا آیت 56 میں یا اس سے اوپر کی نشانیاں, تو صراط مستقیم پر کسی شخص کے ہونے کی علامتیں دکھ رہی ہیں. اس میں توحید پہ ہوتا ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, کوئی مال نہیں مانگتا, استغفرو بخشش کی دعوت دیتا ہے, لا تتولو لوگوں کو پوری دعوت دیتا ہے کہ اس راستے سے نہ ہٹو, پھر توکل کرتا ہے اللہ پہ, اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اتنے کام کرنے والا حقیقت میں اللہ کی نظروں میں سرخرو ہے. قوم کو آخر میں دھمکیاں دیتے ہیں, نہیں مانتے نہ مانو, وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہارے سوا, وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے, کیونکہ اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اب آپ دیکھیے یہاں نبی کی دعوت کا پہلا حصہ پورا ہو گیا. کتنے سال لگے ہوں گے نبی کو یہ دعوت دیتے, مان جاؤ مان جاؤ, بات سن لو, تمہارا فائدہ ہے, منہ نہ پھیرو, دیکھو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا, گناہوں کی زندگی چھوڑ دو, اللہ پہ توکل کر لو, آ جو. لیکن جب قومیں اتنی ڈھیل ہو جائیں کہ ہم تمہارے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے, ہمیں اپنی یہ کمفرٹ زون نہیں چھوڑنی, ہمیں اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑنا, اتنی لگژریس لائف ہے, اس میں مزے کر رہے ہیں, صرف 5 وقت کی نماز سے جب جنت مل رہی ہے, تو تم ہی ہمیں کس کاموں میں ڈال رہے ہو. اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکے, تو بالآخر اب آپ دیکھیے اگلا دور شروع ہوتا ہے. کسی بھی نبی کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کہانی اس صورت میں دو رخ ہیں, ایک بات کہہ دی مان جاؤ, نہیں مانتے تو نہ صحیح. اب قوم نے صاف کہہ دیا ہم نہیں مانیں گے, تو اب عذاب کا فیصلہ. آیت 58, ولما جا امرنا, اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا, نجینا ہودا والذین آمنوا معہ, تو ہم نے بچا لیا ہود کو اور آپ کہہ لے ایمان ساتھیوں کو, کیسے, برحمت منا, اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. یعنی جب عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے خود کو بھی بچا لیا اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی بچا لیا اپنی رحمت سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم نے ان کو نجات دے دی ایک بہت بھاری عذاب سے. قوم پہ عذاب آیا, بچ گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اور ان کے ساتھیوں کو کس عذاب غلیظ سے بچایا گیا؟ برے لوگوں میں رہنے کا عذاب. دیکھیے کسی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اس کو ان لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے جو گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم خود گندے ہیں نا, تو ہمیں دوسرے کے پسینے کی بو کوئی نہیں آتی. آپ خود صاف ستھرے ہو جائیں, ذرا سی سمیل ہوگی آپ کو بو آئے گی. ایک وہ زندگی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ گناہوں میں مل رہے ہوتے ہیں, تم بھی ایسے ہم بھی ایسے, تو ہم کہتے کیا خرچ ہے, واٹس رانگ, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب آپ خود گناہوں کی جیکٹ اتار کے توبہ استغفار کے کپڑے پہن لیتے ہیں نا, تو آپ کو لوگوں کی بدبو بڑی جلدی دکھتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان برائی نہیں چھوڑتا نا, تو برائی کی بو بھی نہ چھوڑے, ایک دن ضرور چھوڑ دے گا اس گناہ کو. جب ہم اس غلط کام کو غلط ہی نہیں کہتے, کہتے حرج کیا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ لوگ پھر اس پہ حجتوں پہ آ جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ پھر ایسی باتیں آگے سے کرتے ہیں کہ آپ چپ رہتے ہیں. دیکھیں جی دین والے, یہ دیکھیں جی قرآن والے, دیکھو یہ مسئلے بیان کرتے ہیں, وہ ذرا اس کا ریکارڈ نہیں کریں گے. ایک سسٹر تھی تو میرے سامنے کسی نے ان کو دین کی دعوت دی کہ آئیے کلاس میں, کہتی رہنے دو جی یہ جو درسوں کی تم باتیں کرتے ہو, ہم گئے تھے ایک درس میں, اور یقین کریں پھر ان کی جو وہ جس کو کہنا چاہیے نہ پاؤں نہ سر, ٹانگ پکڑ کے ایک مسئلہ بیان کرنے لگ گئی کہ یہ بتاؤ کہ یہ اور وہ, تو کیا ضرورت ہے درسوں میں جانے کی. تو انہوں نے جو اللہ کے بندے مثال تھے انہوں نے کہہ دیا یہ ان سے پوچھ لیں, یہ ہماری استاد ہیں. ان کا خیال تھا میں سڑکوں پہ چلتی ہوئی بھی استاد ہوں, میں تو نہیں بتاؤں گی. میرے سے پوچھنے لگ گئی وہ مسئلہ, کوئی زکات کا موضوع تھا, تو بولتی رہی جس کسی اور کے درس میں گئی تھی وہاں سے کوئی مسئلہ سن کے آئی تھی اور اس کے خلاف وہ فتویٰ لینا چاہ رہی تھی. کہتی اسی لیے نہیں ہم جاتے درسوں میں, یہ لوگوں نے جو دورے قرآن بنائے ہوئے ہیں یہ ٹون تھی. میں تو ان کا منہ دیکھ رہی دیکھ رہی دیکھ رہی کہ اللہ ان کو کیوں اتنی کیوں الرجی کہیں یہ دین سے. جس سسٹر کا یہ درس سننے گئی, ہو سکتا ہے وہ سسٹر بچوں والی ہوں گی اور شوہر والی بھی ہوں گی, کتنا کچھ وہ اپنی زندگی کو سیٹ کر کے آئی ہوں گی درس دینے. پھر جس سسٹر نے گھر میں درس رکھا تھا انہوں نے کتنا اہتمام کیا ہوگا, پھر ان کو بلایا ہوگا اور یہ چلی گئی اللہ کے حکم سے. انہوں نے وہ ساری قربانیاں ایک طرف کر کے اس بیچاری غریب, میں ان کو جانتی بھی نہیں جن کی وہ بات کر رہی تھی, اور اس کا ایک چھوٹا سا جملہ پکڑ کے سڑک پہ کھڑی اور دیر ہو رہی ہے اللہ کے بچوں کو لے جانے میں, اور وہ اس پہ کراس کوشچننگ کرتی بھی دکھ رہی ہے. اسی لیے نہیں جاتی میں درسوں میں, اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر یہ وقت آئے. لیکن یاد رکھیے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بندے کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ جن کو اس چیز کی ویلیو کا نہیں پتا. اللہ نے نجات دے دی حضرت ہود کو, ان کو غرق کرو ورنہ جئی نہ ہو من عذاب غلیظ. آپ نماز پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, کیا آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا. آپ جہاں جا کے رونا چاہ رہے ہیں لوگ وہاں ہنس رہے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی؟ تو اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ آیت 59, یہ ہے قوم عاد. اس کو ہائی لائٹ کریں ذرا, مجھے یہ جملہ ایسے لگ رہا ہے وَتِلْكَ عَادٌ, جیسے کوئی کہ دیکھو ذرا ان کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھا تم نے ان کو, کیونکہ آگے دیکھیے کف ہے, رک سکتے ہیں آپ ادھر, چھوٹا سا ایک پوز ہے. یہ بڑے بننے والے قوم عاد, بڑے سپر پاور بنتے تھے. جہد بھی آیا تھی ربہم, انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ, اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی. یا نوٹ کیجئے گا, قوم عاد کے پاس کتنے رسول آئے تھے؟ ایک رسول آیا تھا حضرت ہود, تو یہاں تو جمع آ گئی رُسُلَهُ. یہ جملہ آگے بھی سورہ شورا میں جا کے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا, لیکن یہاں بھی اشارہ سمجھ لیجئے, جس نے ایک رسول کا انکار کیا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا. حضرت ہود سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے انہوں نے سب کا ہی انکار کر دیا. اللہ اکبر. وَتَّبَعَ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش دشمن حق کے حکم کی. یعنی رسول کو جب چھوڑا تو پھر سرکشوں کو ہی پکڑا نا, جو ان کو خوش ہونے کے موقع دے رہے تھے, جو ان کو غلط چیزوں پہ تسلیاں دیتے تھے. سورۃ الحاقہ کی آیت 6 میں بھی قوم عاد پہ عذاب کی بات ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ, قوم عاد ایک تیز ہوا کے ساتھ آزمائے گئے تھے, تو پتا کیا چلا کہ اللہ نے اس قوم کو نہ صرف تباہ کیا بلکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا غصہ دیکھیے ان پہ کتنا ہے. دنیا لعنت و یوم القیامہ, اور ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کے لیے بھی. الا ان عادا کفروا ربهم, آگاہ ہو جو قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود, سن لو پھٹکار پڑی قوم عاد پر جو ہود کی قوم تھی. اتنا زیادہ سٹرانگ انداز کہیں اور نہیں آپ کو ملے گا. اللہ نے ان کے اوپر اپنی لانتیں ڈال دی. کیا مراد ہے یہاں لانت سے؟ توفیق چھن گئی. دیکھیں عربی زبان میں لانت کے لفظ کو سمجھ لیجئے, لام عین نون لان, تین لفظ ہیں. اس کے بالمقابل ورسز کریے ایسے نیگیٹو جیسے اپوزٹ سائن ہوتا ہے, لکھیے با عین دال. لان کا لفظ عربی زبان میں نا بود کے معنوں میں ہوتا ہے, اور بود کہتے ہیں دوری کو. یہاں دونوں لفظ آ گئے ہیں, بلکہ اپنی آیت میں سے ڈال لیجئے. لعنتن کے لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں اور نیچے بود, یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی پر لعنت ہوئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دور ہوا. کس سے؟ اللہ کی رحمت سے. بات پاس ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رحمہ, رحمت. رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا پلٹ آنا, کسی کے پاس آ جانا, کسی کی طرف آ جانا, اس پہ اللہ تعالی کا فضل ہو جانا. اسی طرح قوم عاد کے اوپر اللہ تعالی کی پکڑ کی بات کیسے ہوئی؟ قوم عاد کو اللہ تعالی نے اپنی لانتوں میں کیسے رکھا کہ ان سے پلٹنے کی توفیق چھین لی. اور یہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ اس سے توفیق چھین لیں، تکذیب کی، نافرمانی کی، ایک کا نہیں سب کا انکار کیا. اور ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نبی آئے ہوں، حضرت ہود رسول ہوں اور باقی نبی ہوں، سب کا انکار کیا تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کیا. اور کس چیز سے بندہ دور ہوتا ہے لعنت میں؟ نوٹ کر لیجئے، نمبر ایک اللہ کی رحمت سے دوری، یہ تو بتا ہی دیا. دوسری محرومی ہوتی ہے خیر سے، جس پر اللہ کی طرف سے بود آ جاتا ہے، لان آ جاتا ہے نا، وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں کے کاموں کی توفیق اس سے چھل جاتی ہے. کبھی بھی کوئی نیکی آج کر رہے تھے اور کل چھٹ گئی تو سوچ میں پڑ جائے کہ کہیں میرے سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ خیر کا کام لے لیا. تیسری دوری ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری، لوگ اس پہ ملامت کرتے ہیں، بیزار ہونے لگتے ہیں. دنیا میں یہ لعنت کس طرح ہوتی ہے؟ اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا. اور قیامت میں یہ لعنت کیسے ہوگی؟ وہاں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا. اسی طرح بھوت کا جو لفظ ہے نا، یہ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہلاکت کے معنی میں بھی آتا ہے. بڑا غصہ جھلک رہے ہیں نا آیتوں میں، آپ اور میں تو ان کو بڑے پرسکون ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا، لیکن سوچئے جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی مکہ والے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تم بڑے نہ بنو، تم چھوٹے ہو. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ کچھ شیئر کیجئے. اور یہ اپنے دور کی بہت ترقی یافتہ قومیں تھی جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتی تھی. جی، اس پورے قصے کو پڑھتے ہوئے دل کی کیفیت کیا ہوئی یہ بتا دیجئے. جب ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر روکتے نہیں یا رکتے نہیں تو شہ دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ کہے گا میں نے ان کے سامنے کیا تھا، وہ نہیں بولے، نہیں وہ بھی وہاں تھے، وہ بھی خوش تھے. بعض وقت صرف اس لیے ہم دوسروں کو بٹھا لیتے ہیں کسی جگہوں میں کہ تاکہ ایک عذر تو مل جائے کہ وہ بھی وہاں موجود تھے. جی سائمہ آپ بتائیے.
یہی میں سوچتی رہی کہ میں کیا گناہ کر
خود سوچ رہی ہیں کہ میں کیا نیکی کرتی تھی اور اب چھوٹ گئی ہے. یہ پیچھے سے اور کوئی ادھر سے آپ لوگوں میں سے کوئی؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ شاہین کی جو بہن ہے نکھت، ناہید نام ہے آپ کا؟ ناہید آپ میں سے کون ناہید ہے؟ آپ پیچھے دونوں میں سے. جی آپ رضوانہ جی آپ بتائیے. اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. غلط کام دیکھیں تو اس پہ لوگوں کو سمجھائیں تاکہ کم از کم ہمیں تو اس کی پکڑ نہ ہو. جی آپ ادھر سے شاہین جی. ہمیشہ حق کا ساتھ دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ حق کڑوا ہی لگے لوگوں کو، لیکن آپ اس کو مان لیجیے. جی ادھر سے آپ علی. آن لائن سے بھی لکھیے لوگ. گناہ کے بعد اگر اقرار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے. جی بالکل. جب بھی مشکل آ جائے تو حق کے راستے پر ہی رہنا ہے، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. جب بھی ہم تک حق بات پہنچ جائے گی تو اس کے لیے دیر نہیں کرنی کہ وہ ہو اور یہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس کوئی چیز ہو، میں اس کو کیسے فیل کرتی ہوں؟ ہمارا جسم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سینسٹیو قسم کی چیزیں لگائی ہوئی ہیں. ہلکی سی بھی کسی چیز کی جسم میں کمی ہو تو آپ کی طبیعت بدلنے لگتی ہے. شوگر لو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل ڈوبنے لگتا ہے نا. بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ سر میں درد ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جسم کی کمی بیشی جو ہے نا، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں نا، قرآن پڑھنے کے بعد ہم اپنی روحانی کمی بیشیوں کو نوٹ کرنے لگتے ہیں. جیسے آپ یہ فیل کریں کہ کچھ لوگوں کو چائے کی عادت ہو جاتی ہے، چائے نہ پیو تو طبیعت فرق ہوتی ہے نا. اسی طرح روحانی طور پہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے بندے کا کہ جو نیکی کرتا تھا وہ چھوٹ جائے تو اس کو ایڈکشن آنے لگتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے. ہم محسوس نہیں کرتے، ہم یہ سوچ، ہم عام طور پہ ہم کیا سوچتے ہیں، آئی ایم سک. اس سکھ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے بھلا؟ اس چیز کی کمی ہے. آپ وہ کام کر کے دیکھیں، مثال دیتی ہوں، جیسے آپ کوئی اپنی عادت لے کے دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ پچھلا ایک پورا ہفتہ رات کو تہجد پڑھتے رہے، دو فرض پڑھتے رہے، دو نفل پڑھتے رہے، اب آپ کو ایک پورے ویک میں روز اٹھ کے دو نفل پڑھنے کی عادت ہو گئی. اب آپ کی روح نے یہ محسوس کیا کہ رات کو اٹھ کے پڑھنے کا مزہ بڑھایا، پھر ہو سکتا ہے کہ کل کی رات آپ کی چھٹ گئی. اب آج آپ صبح دن میں فیل کرتے ہیں نا، آپ کی طبیعت گری گری ہے. اب آپ جو اس کے ریزن ہے نا، وہ باہر نہ ڈھونڈے، پتا نہیں کیوں آج صبح سے سر بھاری رہی ہے، آج طبیعت گری گری ہے. عموماً ہم ایسے فیل کرتے ہیں نا، اس کی بجائے کیا سوچے کہ کوئی ایسی نیکی تھی جو رات کو چھٹی اور آج دن میں اس کا اثر آ گیا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ایک بہت قسم کا اندر اس کے سینسر لگا دیتے ہیں، اور اسی سینسر کے جاگنے کا نام توبہ استغفار ہے. اپنے آپ کو بچا لیں، ہم سب اپنے آپ کو بچا لیں. دل کرتا ہے کہ ہم خود کو ماریں کہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیں یہ قوموں کی تباہیوں کے ہم قصے پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نبیوں کے قصے، اٹس اوکے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن سوچیں، حلیم ذات، الحلیم اللہ کا نام ہے، جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو کتنا اس کو غصہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ اس شخص کے جس کا حلم ہے اور وہ تمہیں پکڑے، تو سوچو کہ کتنی بڑی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پھر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کاکڑو جس کو آپ مارتے ہیں نا، تو کبھی دل دکھا نہیں دکھتا، کیونکہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں. تو قومیں جب غلط کام کرتی ہیں تو اللہ ان کو پکڑ کے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے. ہمیں کیوں مہلت ملی دی ہے بھلا؟ نبی کی دعا ہے. اللہ کا نبی ہمارے لیے تڑپ کے گیا، اور اس کی یہ دعائیں ہیں جو آج سب کو، آج اپنی خڑمستیوں کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ سے بچائی ہوئی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ، ریڈی؟ جی فیف جی، پانچ منٹ اور ہیں تو پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اگلا قصہ. پڑھ لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ اتنا ہی وقت پھر آپ نے ادھر لگا دینا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو کر لیتے ہیں، اگلا قصہ اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. آگے دیکھیے، آج میں تو سوچا تھا آج آپ کو وقت پہ دوں، ابھی آپ کی مرضی ہے. کوشش کر کے ہم 12:30 پہ بریک لیا کریں گے، کیونکہ بہت لیٹ کرنا پھر وہ بریک کی سینس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آیت 61 سے 68 میں اب حضرت صالح کا قصہ ہے، قوم سمود کی طرف آئے تھے. آیت 61، وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو. یہ کون تھے؟ قوم عاد کے بچے کھچے لوگ. ہوا کیا تھا کہ جب قوم عاد پہ عذاب آیا تھا، تو جو لوگ بچے تھے وہ ہجر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، یعنی اپنے علاقے سے تھوڑا سا وسطی علاقے کی طرف گئے اور ہجر میں آباد ہو گئے. ان لوگوں کی نسل میں سے ایک قوم ابھری جس کا نام سمود تھا. اپنے وقت کی سپر پاور، اپنے وقت کے چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی ترقی کو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنا لیا. وقت کے ساتھ ان کے اندر پھر وہی خرابیاں پیدا ہو گئیں جو پچھلی قوم میں تھی، اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اس قوم کے اندر خاص طور پہ اپنی ذات کو بڑا سمجھنے کا مرض پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح کو بھیجا. حضرت صالح کا پیغام وہی تھا جو پچھلے نبیوں کا. قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. کبھی اس جملے کی خوبصورتی دیکھیں، جس نے واقعی اللہ کو اپنا بنایا نا، اس کا تو دل چاہتا ہے اس آیت کو چوم لے. اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ذرا کہہ کے تو دیکھیے، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیسا خوبصورت تعلق بنتا اللہ سے، کون سا اللہ؟ ہوا انشاکم من الارض، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. انشا، نشا سے، یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں نشو و نما آتا ہے، اس کی نشو و نما کی، تمہیں زمین سے اٹھایا. واستعمرکم فیہا، اور اس نے آباد کیا تم کو اس میں. استعمر، عمرا سے اٹھانا، آباد کرنا. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اور اپنے گناہوں کو بخشواؤ. اندازے کی لگ رہا، ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پچھلے حصے میں تو کچھ بات ہو گئی، یہاں بات کریں گے قریب و مجیب پہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو نام ہیں، قریب اور مجیب. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ قریب ہے. اور مجیب کیا ہے؟ اگر آپ کو رمضان کی آیتیں یاد ہوں تو کیا کہا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک پھیلا، ان دو ناموں کے انکار سے پھیلا. اللہ دور ہے، بیچ میں وسیلے لے آؤ. اللہ کہتا میں دور نہیں، میں قریب ہوں. اللہ کی بجائے بزرگوں کو یا بتوں کو سناؤ، وہ تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں، اللہ کہتا نہیں، مجیب، میں جواب دینے والا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. ان دو لفظوں کے اوپر غور کر کے دیکھ لیجئے، تو نہ تو اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت ہے، نہ وسیلے کی ضرورت ہے. آج بھی لوگوں نے جو کہا کہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے چھت پہ جانے کے لیے، تو اللہ کے لیے بیچ میں بزرگوں کی سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں، وہ کہتا ہے میں مجیب ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی ابتدائی آیتیں، ہم تو انسان کی شارف کے بھی قریب ہے. جب اتنا قریب ہے تو اس کے لیے کسی دوسرے کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. تو لہذا جس نے تم کو زمین پہ بسایا، آباد کیا، صلاحیتیں دیں، اب تم گھر بناتے ہو، بڑے بڑے گھر. یہ قوم بہت بڑے بڑے گھر بناتی تھی، مضبوط، خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو پھر تم اس کی بات بھی مانو، کیونکہ وہ قریب ہے اور تمہاری بات کو سنتا ہے. اب دیکھیے، نبی کی دعوت میں کچھ جھول ہے نہیں نا، لیکن ذرا قوم کا جواب سنیے، کتنا بے ڈھنگا. اور جس کو آپ کہیں کہ کیا بولتے ہیں اس کو، بے ڈھنگا ہی کہہ لے چلے. آیت 62، قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوان قبل ہذا، آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی اس سے پہلے. یہاں بھی نوٹ کیجئے اس جملے کو، کہتے ہیں کہ صالح، آپ تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے، آپ سے تو ہمیں بڑی لمبی چوڑی امیدیں تھی. آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اتنا اچھا تھا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ اپنے باپ دادا کا نام روشن کریں گے، آپ تو پوری قوم کے ہیرو بن جائیں گے. یہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر تنقید شروع کر دی اور انہی کے رسم و رواج پر آپ باتیں کرنے لگ گئے، لہذا آپ نے تو قوم کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. دیکھیے، نبی جو ہوتے ہیں نا، کریم آف دی سوسائٹی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کیا ٹائٹل ملا تھا؟ صادق اور امین. اپنے دور کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی، ان کے اخلاق اور ان کا کردار. وہ چھچورے نہیں ہوتے، لوگوں کو تانے دینے والے نہیں ہوتے، بات بات پہ روٹھنے والے نہیں ہوتے، وقت بے وقت لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو ستانے والے نہیں ہوتے. انتہائی ڈیسنٹ، انتہائی مہذب لوگ ہوتے ہیں دین والے، جس کی وجہ سے قوم ان کی عزت کرتی ہے. جیسے کہ یہاں قوم سمود کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حضرت صالح کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دین کے نام پر، ان کے رسم و رواج پر تنقید کی تو ان کو برا لگا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بعض لوگ جو خود دین سے دور ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک بچہ جو بہت ٹیلنٹڈ تھا، جس کو انہوں نے میڈیکل کالج میں داخل کیا تھا، پتہ چلا وہ تو وہاں کسی ایسے مسلم گروپ سے مل گیا کہ جو دین کی باتیں کرنے لگ گئے، داڑھی رکھ لی. پھر ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ انہوں نے دعویٰ کا کام شروع کیا. تو اکثر ماں باپ کیا کہتے ہیں، کہ بیٹا تم سے تو میں بڑی امیدیں تھیں، تم کدھر لگ گئے؟ توفیق چودھری کا نام پھر مجھے یاد آ جاتا ہے، میں نے ان کا ایک لیکچر لائیو سنا تو اس میں انہوں نے اپنا سارا بتایا، تو کہتے کہ میں میڈیکل میں تھا، ڈاکٹر بن رہا تھا، اور بنگالی فیملی سے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ہمارے کلچر میں لوگوں کو اپنے بچوں سے جن کو محنت سے پڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ، کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اتنی صلاحیت اپنی میڈیکل کو دے رہا ہوں حالانکہ اسلام کو میری ضرورت ہے. خیر جیسے تیسے وہ دل کے اندر ایک جوش آ رہا تھا نا، تو کہتے ہیں کہ جب میرا میڈیکل پورا ہوا تو میں بالکل اپنے ذہن سے یہ سوچ چکا تھا کہ میں نے اب اس پروفیشن میں آگے اسپیشلائز کرنے کی بجائے دین سیکھنا ہے. کسی طرح سے ریسورسز جمع کر کے میں نے سوچا کہ میں سعودی عرب پڑھنے جاتا ہوں. اللہ نے اندر کھاتے کر دیا. کہتے ہیں اب میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو کیسے بتاؤں، اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پہاڑ پھوٹا تھا جس سے میں نے کہا کہ اب میں اس پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کروں گا اور میں دین سیکھنے سعودی عرب جا رہا ہوں. تو یہی لوگوں کو لگتا ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ کسی نے اپنے بچے کو 5-6 سال کی بہت محنت سے اور اتنا پیسہ لگا کے پڑھایا ہوا ہے، تو اگر وہ بچہ اس کے بعد کہہ دے کہ بھئی میں اب آگے یہ نہیں کرنے والا، مجھے تو دین سیکھنا ہے. اور ایسے ایک بچے کو میں خود بڑے قریب سے جانتی ہوں کہ جو دوسرے ملک سے پڑھ کے آیا اور پوری میڈیکل کر لی اور اب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خیر ڈال رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اب دین بھی سیکھنا ہے، اب مجھے مدرسے میں ڈالو، مجھے تجوید ٹھیک کرنی ہے، مجھے سعودی عرب جانا ہے. اب اگر پیچھے ماں باپ ہوں ٹانگ کھینچنے والے تو وہ ان کی تو امیدوں پہ پانی پھر گیا نا، شاید لاکھوں نہیں، میرا خیال ہے کئی لاکھ اس کی پڑھائی پہ لگ چکا ہوگا، اس سے بھی زیادہ، کروڑوں پہ بات پہنچ جاتی ہے آج کے دور میں 4-5 سال کی پڑھائی جب بچے باہر کے ملکوں سے کر کے آتے ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ ماں باپ بہت خوش ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تمہاری کمائی تھوڑی کھانی ہے، وہ بھی مل جائے گی اور پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پہلے بھی اٹھائے یہ خرچے، ہم اور اٹھا لیں گے، تم پڑھو. تو خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ بعد میں دین دے. لیکن حضرت نوح، حضرت صالح کی قوم کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو غلط کام کرنے پڑ گئے. اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، ٹون دیکھیے، کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. یعنی آپ کی یہ توحید کی دعوت پہ ہمیں بڑا سخت شبہ ہے کہ سبزے کٹ کے اللہ کے بن جاؤ، کمائیں گے کہاں، کھائیں گے کہاں سے؟ آپ کی دعوت پر ہمارا دل تو کوئی نہیں مطمئن ہو رہا. دیکھیے حضرت صالح کتنی سیدھی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، شادی بیاہ کچھ نہیں کہا، لیکن لوگوں کو ایک رب کا بننے سے خوف آتا ہے، اس وجہ سے وہ یہ سوچ لیتے ہیں. اور لاشعوری طور پہ آج مسلمان ماں باپ بھی بعض دفعہ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ جو بچے اپنا کیریئر چھوڑ کے اب دین کی طرف جا رہے ہیں پھر یہ کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جوانی میں آ گئے تو اللہ پھر ان کے دین کی اور دنیا کے کام کیسے خوبصورت کرے گا. تو خوف اور اندیشے ہمارے اپنے اندر ہوتے ہیں. یہاں لفظ دیکھیے مریب، ریب سے، یہ وہی ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قلق میں ڈالنے والا شک، بے چین کرنے والا. اب یہاں دیکھیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے بڑا خوبصورت، کہ ان کو حضرت صالح علیہ السلام کی اس دعوت پر شک کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ان کی نظریں دنیا پہ لگی ہوئی تھی. ان کو حضرت صالح کی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، لہذا وہ بات شک میں پڑی. جب بھی کبھی کسی بندے کے دل میں دین کے بارے میں شک آئے تو اس کے آگے دو راستے ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ وہ ٹو وے نہیں ہوتا، رائٹ اور لیفٹ. اس شک میں پڑنے کے بعد دین کی طرف چل پڑے کہ میں شکوک و شبہات اللہ سے علم حاصل کر کے دیکھتا ہوں کہ اصل دین کیا ہے، اس کے لیے تو ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور آہستہ آہستہ اس کا شک اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا. دوسرا راستہ شک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو تھوڑا بہت سا دین تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، تو ایسے بندے کے لیے پھر بہت زیادہ غلط حالات ہوتے ہیں. اسی لیے آپ یہ اپنے نبی پر شک کرتے ہوئے کہتے ہیں I-63 قالا، یعنی انہوں نے تو شک کا اظہار کیا، اب حضرت ہود کہتے ہیں، حضرت صالح کہتے ہیں قال یا قوم یا رأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف بینہ پر تھا، وہی بات جو پیچھے ہوئی تھی کہ دیکھو میری پچھلی زندگی تمہارے سامنے کرسٹل کلیئر میرا کریکٹر ہے، بیڈ کریکٹر نہیں ہوں، لوز کریکٹر نہیں ہوں، میرا کردار میرا اخلاق گواہ ہے کہ میں اس سے پہلے تمہارے معاشرے کا ایک بڑا خوبصورت انسان تھا، سلیم الفطرت تھا. بس اب ہوا کیا، وآتانی منہ رحمہ، اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی، یعنی وہی آ گئی، یا رحمہ سے مراد وہی ہے، نبوت بھی مل گئی. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصَرَتُهُ، تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کی پکڑ سے کون بچائے گا. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے ہی میں. یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے غور طلب ہے. حضرت صالح نے کہا میری پچھلی زندگی تمہارے لیے دلیل ہے. میرا کریکٹر پہلے بھی بہت اچھا تھا، کردار بھی بڑا اچھا تھا، اخلاق بھی اچھا تھا، اب تو بلکہ مجھے اللہ نے قرآن دے دیا. اپنے پر لیجیے، ہم میں سے کون اپنی دوستوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری پہلے بھی تو آتے تمہیں پتا میں کتنی اچھی ہوں، میں نے کبھی تم سے غیبت نہیں کسی کی، میں نے کبھی تانا نہیں دیا، کبھی الزام نہیں لگایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اب دیکھو اب تو میں قرآن بھی پڑھنے لگ گئی ہوں، 12 سپارے ہونے لگے ہیں، دیکھو میں کتنی نکھر گئی ہوں. ہم ایسے کوئی کہہ سکتا؟ ہم تو ابھی پچھلے تانوں پہ شرمسار ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو نور اللہ نور کہتے ہیں. دین سیکھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی سیدھی سی بات ہے کہ ہم سب اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم میں سے لوگ دو طرح کے ہیں. کچھ جن کے پاس ابھی پہلے قرآن نہیں تھا اس طرح ڈیٹیل سے، لیکن ان کا کردار پہلے بھی بڑا خوبصورت تھا، تانے غیبت چغلی برائیوں سے وہ دور تھے، کوسوں دور تھے. وہ جب دین سیکھ کے یہاں سے نکلیں گے نا تو لوگ بڑی جلدی ان کی دعوت کو قبول کریں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے پہلے بھی اچھا تھا اب تو اور اچھا ہو گیا. جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان پہلے بھی خوبصورت تھا، اب اوپر زیور بھی پہن لے، کچھ میک اپ بھی کر لے تو اور خوبصورت لگے گا نا، اس کی خوبصورتی زیادہ چمکنے لگتی ہے بظاہر. اب دوسرے کو سوچئے، پچھلی زندگی میں بری عادت تھی، جو خرابیاں کہہ سکتے ہیں وہ لگا لیں اندر، اب قرآن آ گیا، آپ نکھر گئے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سادے ہوتے ہیں تو اتنے اچھے نہیں لگتے، کچھ پہن اوڑھ لیتے ہیں تو بہت سچتا ہے ان کو. یہ وہ مثال ہے. قرآن سے پہلی زندگی میں حسن نہیں تھا، کردار اچھا نہیں تھا، قرآن نے ان کو سجا دیا، چمکا دیا. اللہ کی نظروں میں تو یہ اور بھی خوبصورت ہے، لیکن لوگ ان کو قبول نہیں کرتے. کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی. یہ پتہ یہ وہ ہیں جو آج درس دے رہی ہیں آپ کو، تو یہ فلمیں دیکھتی تھی پہلے، یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ مجھے خود کسی غلط چیز کا راستہ دکھایا تھا. اللہ معاف کر دیتا ہے آپ کو، بندے نہیں کرتے. اس لیے اپنے لوگوں میں تبلیغ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نبیوں کو اللہ پہلے سے بے داغ قسم کا کردار اس لیے دیتا ہے کہ جو ہی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے کوئی تانا نہ دے دے. تو اس لیے یقین سے کہتے ہیں دیکھو میں پہلے بھی اچھا تھا اب بھی اچھا ہوں، تو اب بتاؤ کیا تمہارے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا. ہم سب یہ جملہ نوٹ کر لیں، بلکہ اس کو دہرائیں. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصَرَتُهُ. اب آپ دیکھیں گے ان اگلے پاروں میں اللہ میں کچھ جملے سکھا رہا ہے. جب ہمارے پرانے ساتھی، دوست، رشتہ دار جن کے ساتھ مل کے غلط کام کرتے تھے، اب دوبارہ انہی کاموں کی دعوت دیں، تو آپ نے اب یہ جملہ بولنا ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصَرَتُهُ. دیکھو پہلے اور بات تھی، اب اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اب اگر میں تمہاری خوشی کے لیے یہ غلط کام کر دوں گی تو مجھے کون بچائے گا. فما تزیدوننی غیر تقصیر، دیکھو سوری میری بہن، میری دوست، میں تمہاری بات مان لوں گی تو تم میرا نقصان کر دو گی. یہ قرآن کے کوڈ ورڈز میں بات کر دیں، آپ کو ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں بولنا پڑے گا. جی آپ کچھ شیئر کر رہے تھے.
پہلے تو وہ مجھے دیکھ کے کافی عرصے کے بعد
جی جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
کچھ دن پہلے میں کسی کے گھر گئی، کوئی چھوٹا سا کام تھا، تو سب سے پہلے میں کافی عرصے کے بعد گئی تھی، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا بہت سنیدھا آپ کو کیا ہو گیا، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بیمار لگ گئی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے شوہر آیا، ان کو سلام کیا، السلام علیکم. اچھا وہ اپنی بیوی سے کہنے گیا یہ ذرا زیادہ مذہبی ہوگی، ہم کو بتاؤ، ہم وہاں انڈیا میں گئے تھے، ہم نے وہاں کے مندر میں جا کے گھنٹیاں بھی بجائی
تھیں.
بیوی کہنے لگی کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کے ان کا کوئی جہاں پر وہ اشنان کرتے ہیں، کیسے وہ پاک پانی میں بیٹھ کے میں نے اپنی ٹانگیں دھوئی ہیں، بڑا پاک پانی
استغفر اللہ، یعنی آپ کو چڑچڑانے کے لیے بتا رہے تھے،
چڑانے کے لیے کیونکہ وہ مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں سینئر ہو گیا نا، تو مجھے کہتے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ذرا زیادہ مذہبی ہو گئی ہے نا، ان کو پتا چلے کہ ہم وہاں پر مسجد میں جا کے ہم نے گھنٹیاں بھی بجائی ہیں، ان کے بتوں کو بھی دیکھا ہے،
اچھی بات ہے، دیکھیے کتنا دل ہلانے والی بات ہے نا کہ لوگوں کو ہمارا دین پہ آنا اتنا چپتا ہے کہ وہ ہمیں چڑھانے کے لیے اور غلط کام کرتے ہیں، اور ایسے جملے میں نے بھی ارد گرد دوسروں کی زبان سے بہت سنے ہوئے جو اپنے نیکی کی طرف آنے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ بس اب یہ تو ایسی ہوگی وہ ہوگی، تو آپ دیکھیں اللہ آپ کو مجھے کتنا پیارا جملہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کروں گی مجھے کون بچائے گا، کیونکہ دیکھیں اس گناہ کا وبال پھر کسی مشکل کی صورت میں آئے گا نا، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک فرضی سا کیس بنا کے بتاتی ہوں، جس سے مینا جی نے بھی ڈسکس کی، اسی کو لے لیں، اگر اس وجہ سے کہ میرے سے کوئی ناراض نہ ہو میں اس کے لیے غلط کام کر لوں، اور سچی بات ہے کہ غلط کام میں کشش ہوتی ہے، کسی کی خوشی کے موقع پہ تھال پکڑ کے کھڑے ہو گئے، پتہ ہے سب کچھ برا ہے کر لیا، وہ تو ہو گیا خوش، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بھی بن گئی، سب خوش ہیں کہ شکر ہے آج آپ نے کوئی وہاں پنگا نہیں ڈال دیا، یہ بھی تو لوگوں کو پنگے ہی لگتے ہیں نا کہ سب نے مہندی کی تھال پکڑ لی تھی، آپ سائڈ پہ ہو گئی تھی، نہیں جی میں مذہبی ہو گئی ہوں میں نے نہیں پکڑنا، اب آپ لوگوں کی نظروں میں نہ ہی بیٹھ گئے، مثال دے رہی ہوں، اب اس جرم کی سزا میں جو اس وقت ہم نے غلط چیز کو پروموٹ کیا میرے اوپر کوئی تکلیف آئی، کہیں بھی آ سکتی ہے نا، بیماری کی صورت میں، ذہنی پریشانی کی صورت میں، ان میں سے کوئی اس وقت آ کے میری وہ درد تکلیف دور کر سکتا، یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ غیب کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے، میں یقین سے کہنے لگی آپ کو ایک بات، ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں نا یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور بہت ساری مشکلات دوسروں کی خوشی کے لیے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اگر یہ غیب کا پردہ تک کھلا ہوتا نا اور مجھے پتا ہوتا کہ آج جو میرے سر میں درد لگی ہے یہ وہ میری فلاں دوست یا سہیلی یا خاندان کے بندے کی بات ماننے کی وجہ سے، یقین کریں میں اس تکلیف میں اپنی تکلیف بھول کے اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاؤں، اس سے لڑنا شروع ہو جاؤں، یہ دیکھو جو اس دن تمہارے لیے خوشی کے لیے کیا تھا نا یہ آج مجھے اس فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَصِيرٌ، اس کو کوڈ ورڈ بنا لیں، میں نے نہیں نافرمانی کرنی مجھے کون بچائے گا، پھر تو کوئی مدد نہیں کرے گا کسی کی، وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا چھوڑے رکھو اس کو، یعنی ڈونٹ ٹچ اٹ، تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوها بسوء اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ فیاخذکم عذاب قریب ورنہ تمہیں آپ پکڑے گئے قریبی عذاب، یعنی وہ عذاب دور نہیں ہے، دیر نہیں لگے گی، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، آئی 65 فاقروها تو انہوں نے اس کی کنچھیں کاٹ ڈالی، قصہ یاد ہے نا پیچھے پاؤں کے پٹھے کاٹ دیے پیچھے سے پلاننگ کی، فَقَالَتَمَتَّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تو سالے نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک بس رہ لو، رہ بس لو، صرف 3 دن کی مہلت ہے، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا، لیکن نبی کو اللہ کی طرف سے پتہ چل جاتا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، نبی نے کہہ دیا اور یہ ہوگا، واقعی بھی ہوا، آئی 66 فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور کس چیز سے نجات دی، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے ان کو بچا لیا، ان ربک هو القوی العزیز بے شک آپ کا رب زبردست اور قوت والا ہے، اور اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، آئی 67 واخذ الذین ظلموا الصیحة اور ان ظالموں کو پکڑ لیے ایک چنگھاڑ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، آئی 68 فکان لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے، الا ان ثمود کفروا ربہم آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا. اللہ بودلی سمود، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار رہی سمود پر. کیسے ایک طرف قوموں کی، نبیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی بات ہے، سلام علی المرسلین، آگے ہم پڑھیں گے ایک صورت میں، اور اس صورت میں آپ دیکھیے قوموں پہ پھٹکار ہے. کیا پتا چلا کہ جب قومیں اللہ کی بات نہیں مانتی تو بالآخر پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اللہ کا بنتے ہوئے کوئی دنیا والا آپ سے ناراض ہو، فکر نہ کریں. ان کے لیے ناقت اللہ تھی جو برداشت نہیں ہو رہی تھی، آج لوگوں کے لیے دین کے احکامات ناقہ بنے ہوئے. وہ سونٹنی کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، آج لوگ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے اور اس طرح سے پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو واقعہ چونکہ پیچھے پڑ چکے ہیں اس لیے اس کو دہرایا نہیں میں نے، لیکن اپنے لیے عمل کی بات یہی رکھیے کہ نبیوں کی قوموں نے تو ایک بات کا انکار کیا تو پکڑے گئے، ہمارا حال کیا ہوگا جو ایک ایک وقت میں کئی کئی قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے ہمیں عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، جب ان کو پکڑا تو کیا اللہ ہمیں نہیں پکڑ سکتا؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے، نصیحت لینے والے بن جائیں. اللہ اکبر. کوئی بات جو اس واقعے سے متعلق آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں یا شیئر کر لیں.